میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کہیں شاید ہماری داستان ہے۔ مجھے توفیق جو آو فغا ہے، مجھے توفیق جو آو فغا ہے، عطائے خالق ہر دو جہاں ہے، عطائے خالق ہر دو جہاں ہے، مجھے توفیق جو آہو ہوا ہے، مجھے توفیق جو آہو ہوا ہے، عطائے خالق ہر دو جہاں ہے۔ تڑپنا عشق میں سب پر آیا ہے، تڑپنا عشق میں سب پر آیا ہے، سبب اس کا مگر درد نہاں ہے، سبب اس کا مگر درد نہاں ہے، تڑپنا عشق میں سب پر آیا ہے، سبب اس کا مگر درد نہاں ہے، سبب اس کا مگر درد نہاں ہے، مجھے توفیق جو آہو ہوا ہے، عطائے خالق ہر دو جہاں ہے۔ جو سن کر ہر طرف ہے اشک باری، جو سن کر ہر طرف ہے اشک باری، کہیں شاید ہماری داستان ہے، کہیں شاید ہماری داستان ہے، جو سن کر ہر طرف ہے اشک باری، کہیں شاید ہماری داستان ہے، کہیں شاید ہماری داستان ہے، مجھے توفیق جو آہو ہوا ہے، عطائے خالق ہر دو جہاں ہے۔ ہمارے برگ و گل کی سبزہ‌زاری، ہمارے برگ و گل کی سبزہ‌زاری، یہ سب ممنون فیض باغباں ہے، یہ سب ممنون فیض باغباں ہے، ہمارے برگ و گل کی سبزہ‌زاری، سب ممنون فیض باغ گاہ ہے، یہ سب ممنون فیض باغ گاہ ہے۔ یہ درد دل کہاں ملتا ہے اکثر، یہ درد دل کہاں ملتا ہے اکثر، دکان اس کی در تیرے مغاں ہے، اس کی در پیرے مغاں ہے۔
یہ درد دل کہاں ملتا ہے اکثر،
دکان اس کی در پیرے مغاں ہے، اس کی در تیرے مغاں ہے۔ مجھے توفیق جو آؤ فغاں ہے، عطا خالق ہر دو جہاں ہے۔
مواہب ربانیہ سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، جو میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارشادات و ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں وہ ہرگز دل چھوٹا نہ کرے بلکہ خوش ہو جائے اور ان کو نعمت سمجھے، کیونکہ ان کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے تین لڑکیاں ہوئیں اس نے ان کی پرورش کی، دین سکھایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر کسی نے دو بیٹیوں کی پرورش کی تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر کسی کے ایک ہی لڑکی ہے آپ نے اس کو بھی جنت کی بشارت دی۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ان پر جنت کا وعدہ نہ ہوتا۔ جنت نعمت پر ملتی ہے نہ کہ لعنت پر۔ وہ ظالم ہے جو بیٹیوں کو نعمت نہیں سمجھتا، لہذا بیٹی پیدا ہونے کی خبر سن کر جس کے چہرے پر غم کے آثار غم آ جائے تو یہ علامت کافرانہ ہے، یعنی کافروں جیسا شعار ہے، کیونکہ کافر بیٹیوں کی خبر سن کر غمگین ہو جاتے تھے۔ لہذا مسکراؤ اور شکر ادا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے پیٹ سے پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہو وہ مبارک عورت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو لعنت سمجھتے تھے کہ داماد ڈھونڈنا پڑے گا، اس لیے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کیا شقی القلب اور جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی جانے والی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، انہی بیٹیوں سے تو اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی خوارزم شاہ کی بیٹی سے پیدا ہوئے، شاہ خوارزم کا نام بیٹے سے نہیں روشن ہوا، بیٹی کی برکت سے آج شاہ خوارزم کا نام لوگ جانتے ہیں۔ بیٹی کے پیٹ سے اتنا بڑا ولی اللہ پیدا ہوا کہ سارے عالم میں غلغلہ مچ گیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دونوں عالم میں اللہ تعالی کے سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا. اگر نعوذ باللہ بیٹیاں مبارک نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بیٹیوں سے نہ چلاتے. لہذا بیٹیوں کو ہرگز حقیر اور کم نہ سمجھو. بیٹیاں بیٹے لاتی ہیں، یعنی داماد لاتی ہیں، اور بیٹے بیٹیاں لاتے ہیں. بعض وقت ایسا لائق داماد مل گیا جو بیٹیوں سے بھی زیادہ خدمت گزار نکلا، بیٹوں سے بھی زیادہ خدمت گزار نکلا. البتہ بیٹے کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس نیت سے بیٹا مانگو کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے، میں اسے حافظ اور عالم بناؤں گا تاکہ وہ دین کا کام کرے، ہمارے دینی اداروں کو چلائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. غلام نفس کی ذلت و خرابی، یعنی جو شخص نفس کا غلام بنا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کی ذلت اور خرابی. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. یہ عشق الہی سے مرا، اس کا مطلب عشق الہی. آج کل عشق تو فسق کو عشق کہتے ہیں، عورتوں سے لڑکیوں سے عشق کرنا ہے، لڑکیوں کو لڑکوں سے عشق کرنا ہے، اس کو عشق کہتے ہیں. یہ عشق نہیں ہے تو فسق ہے، گناہ ہے. عشق تو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی لگانے کی چیز ہے. دل لگانے کے قابل اللہ ہی کی ذات ہے، سوا اللہ کے کوئی شے دل لگانے کے قابل نہیں. عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. لیکن یہ عشق اللہ کے عاشقوں سے ملتا ہے، خشک زاہدوں سے نہیں ملے گا. اب میرا شعر سنیے. خشک زاہد سے مراد یہی ہے کہ جو عبادت تو کرتے ہیں اور کسی پیر کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتے. عبادت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، لیکن ہر گناہ کے موقع پہ پہنچے ہوئے ہوں گے. گناہوں کے مواقع کو سونگتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. یہ زاہد خشک ہے، اس کو اللہ کے راستے کا غم اٹھانا یہ جانتا ہی نہیں. لیکن یہ عشق اللہ کے عاشقوں سے ملتا ہے، خشک زاہدوں سے نہیں ملے گا. اب میرا شعر سنیے. نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے. نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے، یعنی نفس کی خواہش کو جس نے امام بنایا وہ نیچا ہو گیا، ذلیل ہو گیا. نفس کی خواہش پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور اس شعر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو نفس کی خواہش کو امام بناتا ہے پھر وہ معشوقوں کا نیچا مقام تلاش کرتا ہے اور بول و براز کے مقامات میں پڑا ہوا نظر آتا ہے، اور جو نیچا کام کرتا ہے اس کا نیچا مقام نہ ہوگا، وہ نیچا اور ذلیل نہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے حسینوں کا فرسٹ فلور، یعنی ان کا چہرہ اور آنکھیں اور کالے بال وغیرہ دیکھنے کو حرام کر دیا، تاکہ فرسٹ فلور کے حسن سے پاگل ہو کر ہم کہیں گراؤنڈ فلور کی گٹر لائنوں میں نہ گر پڑیں اور ہماری تقدس معابی پیشاب اور پیخانے کے مقامات میں لگ کر خرابی سے تبدیل نہ ہو جائے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ تو بت بنے ہوئے، جیسے پتہ نہیں کوئی میں فرینچ بول رہا ہوں یا بنگلہ بول رہا ہوں، کون سی زبان بول رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بات؟ جس یہ اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی کو اسی لیے حرام قرار دے دیا کہ نہ میرے بندے یہ گندا کام کریں گے، بدنگاہی کریں گے، نہ ہی یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، گندے مقامات میں ذلیل و رسوا. جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دے دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, نہ میرے منہ کو نہ دیکھیں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندوں کو رسوا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا نگاہ کی حفاظت کا. ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں محبت سے رہنا اس میں دلیل توحید ہے. جن بچوں کا باپ ایک ہوتا ہے ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے, اور سوتیلوں میں لڑائی جھگڑا اور فساد رہتا ہے. مسلمانوں کا اللہ ایک ہے, اس لیے ان میں آپس میں محبت ہونا اللہ تعالی کی وحدانیت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. بعد فجر حضرت والا حسب معمول چہل قدمی کے لیے سندھ بلوچ سوسائٹی تشریف لے جاتے ہیں. سیر کے بعد خانقاہ میں اشراق پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قعدے میں التحیات کے جواب میں السلام علیک ایہا النبی ہے. قولی عبادت کے جواب میں اللہ تعالی نے قولن سلام فرمایا جو مفرد ہے, اور والصلاح کے جواب میں ورحمت اللہ فرمایا یہ بھی مفرد ہے. قولی عبادت اور بدنی عبادت کا جواب مفرد نازل ہوا, لیکن وطیبات یعنی مالی عبادت کے جواب میں وبرکاتہ جمع نازل فرمایا. معلوم ہوا کہ عشق کا اصل امتحان مالی عبادت ہے, ورنہ آدمی کہتا ہے گرجاں طلبی مذائقہ نیست ورزر طلبی سخندری نست. یعنی کہ اگر جان مانگے پیر جان مانگے تو جان تو حاضر ہے, لیکن اگر پیر مال مانگے تو سب غائب. یہ کچھ اور بات ہے, کوئی اور بات کیجئے. آپ جان لے لیجئے لیکن مال طلب نہ کیجئے, کیونکہ مال خرچ کرنے میں بہت مجاہدہ اور دل گھٹتا ہے کہ اتنا روپیہ بیوی بچوں کی ضروریات پر خرچ کرتا یا اپنے اوپر ہی خرچ کرتا یا فلاں فلاں کام نکل جاتے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ مالی عبادت میں مجاہدہ زیادہ تھا. اس لیے وقت یہ بات کے جواب میں برکاتہ مفرد نازل نہیں فرمایا, نہیں واحد کا صیغہ نہیں استعمال کیا, بلکہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اللہ تعالی نے. وہ برکاتہ جمع نازل فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہارے مال پر ہم برکات نازل کر دیں گے, فیضان رحمت الہیہ سے تمہارا مال اور بڑھ جائے گا. ارشاد فرمایا کہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے السلام علیک ایہا النبی, یہ براہ راست سلام نہیں ہے, بلکہ یہ سلام فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں. جیسے خط میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صیغہ حاضر لکھا جاتا ہے, اگرچہ مخاطب وہاں موجود نہیں لیکن السلام علیکم سے خطاب کرنا شرع نے جائز قرار دیا کہ ڈاکیہ خط لے جائے گا. سمجھ گئے؟ اس میں السلام علیہم کہو گے تو یہ مخاطب موجود نہیں ہے, حاضر نہیں ہے, اور السلام علیکم کہو گے تو اس کا مطلب مخاطب حاضر ہے. تو جب خط میں لکھتے ہیں تو السلام علیہم تو نہیں لکھتے ہیں, جو بھی بات لکھتے ہیں تو مخاطب کو خطاب کر کے لکھتے ہیں, آپ ایسے, آپ فلانا کام کر دیں, آپ یہ کریں, جیسے گویا سامنے ہے. تو اس کو سمجھا رہے ہیں حضرت کہ اس میں مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. السلام علیکم جیسے ہے تو السلام علیکہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی, یہ براہ راست سلام نہیں ہے, بلکہ سلام فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کی مصاحبت یعنی اولیاء کے پاس بیٹھنا, ان کی صحبت اختیار کرنا. ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کی مصاحبت اور ذکر اللہ کی مداومت یعنی پابندی کرنا ذکر اللہ کی, اور گناہوں سے محافظت گناہوں سے حفاظت کرنا, اور اسباب گناہ سے مباعدت یعنی جو گناہ جس ذریعے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے اس سے دوری اختیار کرنا, چاہے وہ ماحول ہو, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے وہ کمپیوٹر ہو, جو بھی چیز گناہ کا ذریعہ ہو اس کو اسباب گناہ کہتے ہیں، اس سے دور رہنا، اور سنت پر مواظبت یعنی سنت کی ہر عمل میں سنت کی پابندی. پھر سن لیجئے، ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کی مصاحبت اور ذکر اللہ کی مداومت اور گناہوں سے محافظت اور اسباب گناہ سے مباعدت اور سنت پر مواظبت، یہ پانچ چیزیں ہوں گی. اس کی برکت سے جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات خاصہ سے جس قلب میں متجلی ہوتے ہیں تو ایسے شخص کی نگاہوں میں چاند سورج کی روشنیاں پھیکی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہیں. مجانین عالم، مجانین مجنوں کی جمع ہے، جو لیلاؤں کے عشق میں پڑے ہوئے ہیں، گندے مقامات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. مجانین عالم کے جنون عشق کے تمام فنون بے قدر ہو جاتے ہیں. جنون عشق کے فنون، جنون فنون، مجانین عالم یعنی سارے عالم کے مجنوں پاگل جو ہوئے ہوئے ہیں عورتوں کے پیچھے، مجانین عالم کے جنون عشق کے تمام فنون بے قدر ہو جاتے ہیں، اور لیلائے کائنات کے نمکیات ہیچ ہو جاتے ہیں، اور ان کے اسفل کے بول، اسفل کہتے نیچے نچلے مقام کو، اور ان کے اسفل کے بول و براز کے مراکز کی حقیقت سے پردے اٹھ جاتے ہیں. دل کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ اس طرف جانا گندا ہے، برا ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. فرمایا کہ مجانین عالم کے جنون عشق کے تمام فنون بے قدر ہو جاتے ہیں، اور لیلائے کائنات کے نمکیات ہیچ ہو جاتے ہیں، اور ان کے اسفل کے بول و براز کے مراکز کی حقیقت سے پردے اٹھ جاتے ہیں. سلاطین عالم کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاپڑ سموسے اور کباب بریانیوں کے ذائقے اس منعم حقیقی کی لذت قرب کے سامنے بے قدر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کی ویسے تو بالکل مسکنت سے رہتے تھے اپنے آپ کو مٹا کے اور توازو سے، لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے کہ احکم الحاکمین ان کے قلب میں تجلی فرما ہوتا ہے. اس لیے بڑے بڑے بادشاہ ہوں، جرنیل ہو، کرنیل ہو، کسی سے مرعوب نہیں ہوتے. اسی طرح سارے عالم کے حسینوں سے وہ دل نہیں لگاتے، کیسی بھی حسن ہو اس سے ان کی نگاہ میں بے قدر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حقیقت ان کو منکشف ہو جاتی ہے. اس سے دل لڑانا، اس سے عشق لڑانا در حقیقت گندے مقامات سے عشق لڑانا ہے، یہ گھٹیا پن نہیں رہتا. مولانا رومی فرماتے ہیں، باز سلطانم گشم نیکو پیم، باز سلطانم گشم نیکو پیم، فارغ از مردارم و کرگس نیم. فرماتے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، یہ گندے مقامات کے عشق سے میں نے توبہ کر لی ہے، یہ مردہ لاشوں پہ مرنا میں نے چھوڑ دیا ہے، اب میں اللہ والا بن چکا ہوں، اب میں باز سلطان یعنی سلطان بادشاہ کی کلائی پہ رہنے والا باز بن گیا ہوں. پہلے میں کوا تھا، غلاظت کھاتا تھا، گندگی کھاتا تھا، اب میں نے توبہ کر لی، کسی اللہ والے سے جڑ گیا تو اللہ والا کیا ہے، وہ سلطان ہے، بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی کلائی پہ اب میں رہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ باز سلطانم گشم نیکو پہ، میں اب نیک بن چکا ہوں، توبہ کر چکے، میں اب نیک بن کے اللہ والا ہو گیا ہوں. اور فارغ از مردارم و کرگس نیم، کہ میں مردار کھانے سے اب بیزار ہو چکا ہوں، یہ حسین جتنے ہیں سب مردہ ہونے والے ہیں، مرنے والے ہیں، قبروں میں جانے والے ہیں. جو مرنے والوں پہ مرتا ہے اس پر موت برستی ہے، اور وہ مردار، گویا کہ مردار کھا رہا ہے. یہ کرگس گدھ کو کہتے ہیں، جو مردار جہاں مردار لاش دیکھتا ہے اس پہ لپٹ جاتا ہے اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے. تو فرما رہے کہ میں اب اس مردار خوری سے توبہ کر چکا ہوں، بیزار ہو چکا ہوں، اب میں اللہ والا ہو چکا ہوں. اللہ والا ان مردہ لاشوں پر نہیں گرتا، ان کے حسن سے مروب نہیں ہوتا، وہ ان کو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر خالق لیلائے کائنات موجود ہے، خالق حسن لیلائے کائنات موجود، حسن دینے والا وہ خود اس کے دل میں ہے، تو پھر وہ خالق جمال اس کے دل میں ہے تو یہ ان مرنے والی اور حسن کے تغیر ہونے والی لاشوں کے پھر وہ نہیں مرتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خاص تجلیات سے نواز دے, اپنے خاص تعلق سے, نسبت خاصہ سے, بلکہ نسبت اخص الخواص. حضرت فرماتے تھے کہ ایک نسبت عام ہوتی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, کہ اللہ تمام ایمان والوں کا دوست ہے. تو یہ ایک ولایت عامہ سب مسلمان کی, جو ایمان لائے گا یا جو مسلمان ہے اس کو یہ ولایت عامہ تو ملی ہوئی ہے, جس کی برکت سے وہ اگر دوزخ میں جائے گا بھی تو اس کی برکت سے ایک نہ ایک دن جنت میں ہمیشہ کے لیے داخلہ اس کا ہو جائے گا. یہ تو عام ولایت ہے, ایک خاص ولایت ہے کہ جو خاص صالحین وغیرہ ان کو ملتی ہے, جو گناہوں سے بچتے ہیں, عبادت گزار ہیں, نوافل پڑھتے ہیں. لیکن ایک اخص الخواص کا طبقہ ہے, وہ اخص الخواص وہ لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے, ان کے قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی متزلزل ہو جاتا ہے تو وہ کانپ اٹھتے ہیں. فرمایا کہ جیسے ایک کوئلہ اور لکڑی تولنے والی ترازو ہوتی ہے, اس میں 5-6 کلو کے بعد ڈالنے کے بعد تو وہ ہلنا شروع ہوتا ہے, اتنی بڑی ترازو ہوتی ہے. اس میں 1-2 کلو بھی ڈال دو تو کچھ پتہ نہیں چلتا, ترازو نہیں ہلتی. لیکن ایک سنار کا ترازو ہوتا ہے کہ اگر سانس بھی لیتے ہیں تو وہ اس پہ تغیر آ جاتا ہے, اتنا حساس ہوتا ہے ترازو کہ ذرا سے بھی ہوا کے تغیر سے, ہوا کے دباؤ سے, سانس لینے سے, اے میاں آنکھ کھول کے بیٹھو, سانس لینے سے بھی وہ ہل جاتا ہے. تو اس کتنی نازک ترازو ان کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو ان کا تعلق بندھا ہوا ہوتا ہے, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر سانس ان کو اللہ سے وہ تعلق خاص نصیب ہوتا ہے کہ ذرا برابر اس تعلق میں کمی آ جائے تو ان کے دل کی ترازو لرزنے لگتی ہے. گرز باغ دل خلالے کم بھوت بر دل سالک ہزارہ غم بھوت. ان کے باغ دل یعنی اللہ تعالی کا گلستان قرب میں سے ایک گھاس کا تنکا بھی اگر کم ہو جاتا ہے تو وہ کاٹنے لگتا, ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں. اسی کو فرمایا کہ اہل نفاق پر گناہ گویا مگس ہے ناک پر. مگس کہتے ہیں مکھی کو, یعنی اہل نفاق جو گناہوں میں ملوث ہیں, اللہ کو نہیں چاہتے, ماننا نہیں چاہتے, شریعت و سنت پہ نہیں چلنا چاہتے, ان کے لیے ہے کہ ان کے اوپر گناہ, بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جیسے کوئی ناک پہ مکھی اڑا دی. اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر, مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں. ان کے دل پہ ذرا سا بھی تغیر آ جائے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی کا تو وہ کانپ اٹھتے ہیں, ان کو کوہ گراں معلوم ہوتا ہے, بہت جیسے گویا پہاڑ ٹوٹ پڑے ان کے اوپر غموں کے. تو یہ اخص الخواص کا تعلق اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استغفرك واتوب اليك استغفرك واتوب اليك. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم نجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. صلى الله على النبي الأمي الكريم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. صلى الله على النبي الأمي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قلبي ایک بات کہنے سے رہ گئی تھی, وہ یہ کہ بھئی آج کل یہ جو جراثیم آیا ہوا ہے, جرثومہ, جس کو کرونا کے نام سے پکار رہے ہیں, تو اس میں ایک تو خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ جھوٹی افواہیں اور مبالغہ آمیز باتیں خصوصاً واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ اور جو بھی ذریعے ہیں یہ فیس بک وغیرہ ان پر جو خبریں آ رہی ہیں اس کو بغیر تصدیق کے آگے بڑھاتے ہیں, چاہے کانوں کان سن کے, چاہے نیٹ سے, چاہے اخبار سے, یہ بغیر تصدیق کے آگے بات پھیلانا بڑا گناہ ہے, منع فرمایا گیا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بلا تصدیق کے بات آگے کہے اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, تو اس سے بہت بچنا چاہیے. دوسرا اس سے خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے بلا وجہ, اور کسی مومن کو اذیت دینا بڑا گناہ ہے. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے, سب سے بڑا دین. اور ہم لوگ بغیر تصدیق کے افواہیں پھیلا رہے ہیں. کہیں اگر کوئی ایک شخص کو, ابھی تو یہاں پاکستان میں ہم نے کل بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا, آپ کے علم میں ہے کوئی یہاں اموات ابھی تک کرونا کی؟ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس روز کی وہ آتی اپ ڈیٹ ہسپتال میں, یہ ہسپتال میں کام کرتے ہیں. صرف دو کیس پتہ چلے تھے پاکستان میں, اور وہ دونوں آدمی باہر سے آئے تھے, اور ان میں سے بھی ایک کیس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے, اس کا کوئی رپورٹ اس کی پازیٹو ہے, کوئی اس کا نیگیٹو کہتے ہیں اس کو, نیگیٹو ہے کچھ, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. دوسرا جو ہے اس کا کیا ہوا؟ اچھا ہاں, کہہ رہے ہیں کوئی اس کی بات بھی نہیں ہے, یعنی رکھا ہوا ہے ان کو ٹیسٹ کے لیے, کہہ رہے ہیں. تو یہاں تو اموات کی افواہیں پھیل رہی ہیں, اور ہمارے یہاں اسکولوں کی بھی چھٹیاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, واللہ اعلم. خیر, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے, ہمیں اس سے کوئی تعارض نہیں ہے, ہم اس کی کوئی مخالفت نہیں کر رہے, مگر یہ جو سلسلہ چل گیا ہے کہ بلا وجہ جو ہے اس کو خبروں کو خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں, بلا وجہ آگے بڑھا رہے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بچنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اور کرنے کا کام تو کرتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, توبہ کریں, دعائیں پڑھیں, اللہ پہ بھروسہ کریں. ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب وقت لگانے آئے ہوئے تھے, تو گھر سے خط آیا بیماری وغیرہ کا, تو حکیم الامت سے عرض کیا کہ یہ معاملہ ہے اور دل میں بڑی تشویش ہے, کہ وہ سوچ رہا ہوں کہ وہاں چلا جاؤں واپس. تو حکیم الامت نے ایک جملہ کام کا فرمایا کہ جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے تو اسے مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہمارا عقیدہ ہے مقدر میں جو چیز لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی, پھر اپنے آپ کو بلا وجہ پریشان کرنا. ابھی بیماری یہاں آئی بھی نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ملا ابھی تک کہ یہاں پر وہ بیماری شروع ہو گئی ہے, کوئی واضح ثبوت نہیں ہے, نہ کوئی ابھی اس بیماری میں مرا ہے. یہاں پر جہاں مرا ہوگا مرا ہوگا, لیکن دنیا بھر کی اموات جو ہے اس کو ایک تو اسی سے جوڑ دیا بیماری سے, چاہے وہ کسی اور بیماری میں گیا ہو, چاہے تباہی موت اس کی آ گئی. اول تو جو وقت انسان کا لکھا ہوا ہے موت کا, اس وقت موت آ کر ہی رہے گی, ٹلے گی نہیں. اور دوسرے یہ کہ پریشانی اٹھانے کا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں, پریشان ہونا, دوسروں کو پریشان کرنا, اس سے تو بیماری ٹلنے والی بھی نہیں ٹلے گی. ہاں ٹل سکتی ہے دعا سے. ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے. دعا وہ چیز, وہ عبادت ہے جس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. وہ کام کرنے کا کام کرو کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو, اور گناہ سے بچو, اللہ کی ناراضگی سے بچو, اور استغفار و توبہ کرو. الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں, اور دعا کر لو. اس کی حدیث پاک میں دعا بھی آئی ہے مختلف بیماریوں کے لیے, اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام. یا اللہ, آپ کی پناہ مانگتا ہوں میں برس سے, جو سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں, برس سے, جنون یعنی پاگل پن سے, والجزام اور جزام سے, اور ومن سیء الاسقام تمام مہلک بیماریوں سے. چھٹی بلا وجہ, نیندیں خراب ہو رہی ہیں, ٹینشنیں ہو رہی ہیں, خبریں پھیل رہی ہیں, ٹیلی فون ہو رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, سوائے اللہ کو یاد کرنے کے بجائے ان کاموں کے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ سب یہود و نصارہ کے طریقے ہیں, مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. مسلمان کا پکا یقین اپنے مقدر پہ ہونا چاہیے, اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور اطمینان سے رہنا چاہیے. ہاں, کوئی تدبیر اگر بتائی جائے, جو اب تک نہیں بتائی گئی اس بیماری سے بچاؤ کی کوئی تدبیر, تو اگر کوئی تدبیر ایسی سامنے آئے تو تدبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب علاج سامنے آ جائے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سب بلا وجہ کی پریشانی پھیلا رہے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا اس کا. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.